أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المتلبي الرسول المسجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير شبر غالب على كل غالب مطلوب كل طالب نقطة دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية رسالة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القازمية والحجج الرزلية والجود التقوية والنقاوة النقوية والغيبة الأسكرية والغيبة لله والقائم بالحق صلوات الله الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات الله تمام حمد اور تمام ثنا اس ذات باری تعالیٰ کی کہ جو ارحم الراحمین نعمتوں کا پیدا کرنے والا اور اپنے لطف اور احسان کو اپنے بندوں کے اوپر اس طریقے سے دینے والا کہ جتنی نعمتیں ہیں جتنی حمد اور جتنا شکرانہ کیا جائے یا گنا جائے ہر صورت میں کم ہی کر لیں, اس لیے کہ اس کی رحمتیں اتنی بے پایا ہیں اور اس نے ہماری زندگی کے کسی شعبے کو ہماری ذات کے کسی حصے کو اپنی عطا کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا. محیط ہے اس کی رحمت ہمارے اوپر چار طرف سے چاہے ادراک کرے نہ کرے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی خواہش کی ہوتی ہے اور جب وہ خواہش دل میں سر اٹھاتی ہے تو دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ یہ تو ناممکنات میں ہے, ایسا ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اپنے دل کو خود چھڑک دیتے ہیں کہ بھلا یہ کہاں سے مل سکے, جیسے سوچ لیا آؤٹ آف کوشچن, اور کچھ عرصے بعد کچھ مہینے بعد کچھ سالوں بعد وہ چیز بنا مانگے آپ کو مل جاتی ہے. کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے؟ سوچیے, میری زندگی میں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ بہت ساری دعائیں اپنی حیثیت دیکھ کر اپنی اوقات دیکھ کر اپنی گنجائش دیکھ کے مانگی ہی نہیں کہ یہ ملنے کا سوال ہی نہیں ہے اور ایک روز خدا نے آپ کو دے دیا. آپ دیکھیے کتنی بلند شان والا ہے, کتنے بلند مرتبہ والا ہے اور وہ اپنے بندوں کو کتنا مشفق ہے, کتنا مہربان ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی بلا ٹل جاتی ہے اور آپ سوچ ہی نہیں پاتے आप तस्वीर ही नहीं पकड़ पाते कितनी बड़ी मुसीबत आई गई होगी उसने, उसी लकीर को पीटते रहते कि ये छोटा सा गुनाह क्यों है, ये छोटा सा नुकसान क्यों है, ऐसा होता है ना। ये बड़े अजीब है, और ये 10 दिनों का 12 दिनों का आपका जो सफर है मार्फत इलाही का, इंशाल्लाह इस सफर को खत्म करने के बाद आप इस काबिल जरूर हो जाएंगी कि छोटे नुकसान के ऊपर लकीर नहीं पीटेंगी, बल्कि बैठ के ये सोचेंगी कि कितनी बड़ी नेमतें उसकी हैं जिनको मैं समझ ही नहीं पाती, जिनको मैं दर्क ही नहीं कर पाती, वो मुझे बताने नहीं आता। कैसा लगता सुबह सुबह आपकी दिमाग खुलती और आपकी सुबह सराहने की लिस्ट रखी हुई होती अल्लाह मियां की तरफ से, और उसने लिखा हुआ होता कि तुमको आज ये नेमतें हम देंगे, हिसाब रखना। कैसा फील होता आपको अगर एक माँ ही करे कि अपने बच्चे को बताए कि मैं तुम पर इतना 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 खर्च कर रही हूँ, तो कितना बुरा नहीं फील होता कि भाई कर दिया तो बता क्यों रही है, इज़न्ट इट। और यही चीज अगर अल्लाह हमारे साथ कर रहा होता कि मैंने तुमको आज 1 लाख या 1 करोड़ या 1 अरब नेमतें दी है, फिर ध्यान से तो हाउ डू यू फील, आपके ना कितनी मजरूर होती। या ये होता कि जब आप रात को सोने जाती तो आपको अपने बेड के ऊपर एक लिस्ट मिल जाती कि टुडे यू हैव डन दिस 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 इज रॉन्ग, तो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, तो आपको कैसा फील होता, अच्छा लगता, गिल्टी होती ना। रोज रात को आप एक गिल्ट ट्रिप पे जा रही होती है और सोचती हूँ उसको आज फिर ये गलती हो गई, तो जिंदगी से बेजारी नहीं आ जाती। वो कितना रहीम है कि बगैर सवाल किए अता कर रहा होता है, वो कितना करीम है कि बगैर हमें मालूम हुए कि हमें क्या चाहिए हमें दे देता है, कि हम काबिल हैं इस बात का काबिल है कि अपनी हर जरूरत को खुद पूरा कर सके। ये जिंदगी की चंद जरूरतें जो हमें पूरी करनी होती है, इसमें ही हम शल हो जाते हैं, एक खाना पकाना, एक घर साफ करना, बच्चे की तरबियत करना, शौहर का ख्याल करना, घर वालों का ख्याल करना, आप देखिए कितनी थक जाती है। यू नीड ब्रेक, सुबह उठिए थोड़े से काम किए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। 11 बजे कितने लोग चाय पीते हैं थकन उतारने के लिए, ठीक है ना आपको, 11 बजे अच्छे खासे एग्जॉस्ट हो चुके थे, तो देन वी नीड अ कप ऑफ टी टू रीफ्यूल आवरसेल्फ। उसके बाद फिर 1.5-2 बजे खाना वाना खिला के 2:30 बजे किचन साफ करके फिर बिस्तर चाहिए होता है नहीं चाहिए होता है आधे कॉन्फ्रेंट के लिए कैलूला थक जाते हैं ना। उसके बाद फिर रात को बिस्तर चाहिए नहीं चाहिए, नींद है अल्लाह ने आराम के लिए बोले, क्यों थक जाते हैं। चलो वो सारी जिम्मेदारी डाल देता है और कहता हर काम अब तुम खुद करो, अपनी हिफाजत भी खुद करो, अपना ख्याल भी खुद करो, अपना रिस्क भी खुद ही उगाओ, अपना रिस्क खुद ही लेकर घर तक पहुंचा। देखिए कितना फूल प्रूफ सिस्टम है सोसाइटी का, माशरे का, कि माशरा किस लिए बनाया गया है, कि माशरा में फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, ये रिश्तेदारियाँ क्यों कायम की गई हैं, ये रिश्तेदारियाँ हमारी ज़िंदगी में प्लेजर को ऐड करने के लिए कायम की गई हैं। ये मुसीबतें जो हम किसे दफ़ा कर दी जाती हैं, हमें एहसास ही नहीं होता कि रहम करने वाला किस तरह से अपना एजाज दिखा गया, इससे कि हम तो उसमें उलझे रहते हैं कि ये छोटा सा नुकसान कैसे। मैं आपको बताऊँ छोटे छोटे खिस्से होते हैं, बार बार रिपीट भी किए हैं, जहन में आपके ऐसे शिकायतें आती रहती हैं। कराची इसमें मेरी दोस्त थी आशुबुज अमेरिकन, और उसके साथ क्या हुआ, एक दिन पता चला उसका हस्बैंड अमेरिका में मर गया, वो वहाँ पर थी सऊदी अरब में थे हमारे साथ, पता चला कि उसका हस्बैंड मर गया। कैसे मरा, बड़ी अजीब सी बात थी, वो बहुत तेज़ी से कार ड्राइव कर रहा था, आपको पता है बहुत प्रीवियस से तो 80-90 miles per hour या kilometers per hour के हिसाब से गाड़ी जाती है, तेजी से निकलती गाड़ी। ऐसे में एक दरख्त टूटा और वो दरख्त उस तेज चलती हुई गाड़ी के ऊपर गिर गया और उसका हस्बैंड मर गया। कोई बड़ी बात नहीं, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि कितनी दफा हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि कोई हादसा हुआ था और हम बाल बराबर निकल गए थे उसके, और हम सेफ थे, हम बच गए थे, उसने बचा लिया था। इसी वजह से कहा जाता है कि वो बचाने वाली कुव्वत कितनी अलर्ट रहती है कि हमें होश नहीं होता। कितने हादसा अपनी जिंदगी में देखिए, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह ने आपको बचा लिया, अल्लाह ने हमें बचा लिया। क्यों, इसलिए कि जो आंख खुलते ही उसका जिक्र हो रहा होता है, उसकी हम से आंख खुलती है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मुख्तलिफ अस्माए इलाही हैं जो हम जप करते हुए उठते हैं। एक नाम अगर आप पढ़ना शुरू करें, यकीनन आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, सुबह जब आप की रूह बेदार हो, आंख खुलने से पहले अपने हाथों को चेहरे के सामने लाकर 10 दफा या बासितो या बासितो या बासितो या अलबासितो अलबासितो पढ़िए, और आंख खुलने से पहले सब खूब भी अपनी हथेलियों से और चेहरे पर फेर दीजिए। ऐसा करने वाला
کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا سوائے پروردگار کے. آپ سوچیے کتنا بڑا خوف ہے کہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو کہ ہم محتاج ہو جائیں اپنے ہی رشتے داروں کے. اور اس کے بعد پھر زندگی کیسے گزرتی, جب تک اللہ کے محتاج رہتے زندگی بڑی خوبی سے گزرتی, اور جب ہم اپنے رشتے داروں کے محتاج ہو جاتے تو وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں. امام حسین رائے عرفہ میں کہتے ہیں نا, اے پروردگار کیا تو اپنی رحمت سے نکال کے مجھے ان رشتے داروں کے حوالے کر دے گا جو مجھے محتاج کر دیں گے. ویسے بڑی خوبصورتی ہیں ان رشتوں میں, لیکن جب تک آپ خود صحت مند ہیں, جب تک آپ خود اپنا کام کرنے کے قابل ہیں, تب تک یہ اچھی لگ رہی ہیں. اور جہاں آپ محتاج ہوئی تو وہاں اولاد کی چہرے پہ بھی شکن آ جاتی ہے. ایک ماں ہے وہ آٹھ بچے پال لیتی ہے, آٹھ بچے مل کر ایک ماں نہیں پال پاتی ہے, یہ اس کی نہیں ہے, ہے نا؟ ماں کو شکایت ہی رہے گی. اس لیے کسی طریقے سے اس نے پالا تھا بچے, ظاہر ہے کتنی ہی خدمت کر لے حق تو نہیں ادا کر سکتے, کتنی ہی دل جوئی کرے اس کی وہ بات نہیں آ سکتی. آپ دیکھیے اللہ کی قدر, لطف کرنے والا, مہربانی کرنے والا, رحم کرنے والا, اور اس کی ذات کیسی بابرکت ہے, مبارک ہے اس کی ذات, کہ صرف اور صرف ہم اس سے اچھائی دیکھتے ہیں, صرف اور صرف ہم اس سے بھلائی دیکھتے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری اتنی تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں, اینڈ یو نیڈ ٹو پے اے ٹیکس کہ روزانہ تم اتنا اتنا میرا کام کرو گے. لیکن نماز واجب ہے ہم پر, ٹھیک ہے نا, لیکن پھر بھی ہم با اختیار ہیں, پڑھا پڑھا نہیں پڑھا نہیں پڑھا وہ ایک الگ بات ہے کہ گناہ اور چیزیں ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے نماز مس کر دی تو دوسرا دن زندگی کا نہیں دیکھ پائیں گی. بھائی حاکم تو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے, اگر اس کی ذات سے صرف رحمانیت کو ہٹا دیجیے اور قہر کو آگے لے آئیے تو زندگی کتنی تکلیف دہ ہوگی. غور کیجیے, فکر کیجیے اس کی ذات پہ, جتنا غور کریں گی, جتنا زیادہ سوچتی چلی جائیں گی, آپ کے سامنے ایک سے ایک در کھلتا چلا جائے گا, ایک سے ایک نئی بات آپ کے سامنے آتی جائے گی, اور پھر آپ اس لطف کے سفر پہ نکلیں گی کہ جو سفر محبت سے جس کی ابتدا ہے اور عشق سے جس کی انتہا ہے. شروع ہوتا ہے اللہ کی محبت سے, اور اس کے بعد ختم کہاں ہوتا ہے, جب آپ مکمل سپردگی کر دیتی ہیں, مکمل سپردگی, ٹوٹل سبمیشن. اور آپ دیکھیں اسلام کا نام کیا ہے, اسلام کا مطلب ہی کیا ہے, دین اسلام کے معنی تسلیم کر دینا. تسلیم کرنے کے کیا معنی ہے, اپنے آپ کو دوسری کی رضا پہ راضی کر دینا. اب جو اللہ چاہے گا وہ میں کروں گی, جو وہ خواہش کرے گا میں وہ کروں گی, اور بس اسی سفر کا نام ہے اسلام, جس کی ابتدا میں جب آپ چلتی ہیں تو آپ کا سفر بڑا مشکل لگتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہر منزل آسان ہوتی چلی جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ ہمارا سفر آغاز ہوا تھا معرفت الہی سے, اور معرفت الہی کے بعد دوسری منزل تھی محبت الہی. اب تو سب کو یہ اسٹیپس رٹ گئے ہوں گے, اگر نہیں رٹے تو اس کا مطلب ہے آئی ایم ناٹ اے گڈ ٹیچر. رٹے نہیں رہتے آپ لوگ, فور اسٹیپس ہیں نا, کتنے اسٹیپس ہیں, فور. کیا کیا ہے, نمبر ون معرفت الہی, نمبر ٹو محبت الہی, نمبر تھری اطاعت الہی. دیکھیے کتنے اچھے میرے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے, آئی ایم پراؤڈ آف دیم. اور آخری اسٹیپ کیا تھا, منیت, منیت کا درجہ, جہاں آپ اس جیسے بننا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہے. اگر وہ یہ نہ چاہتا تو آپ نے کبھی اپنی صفات کا پرتو نہیں رکھتا, اس نے اپنی صفات کا عکس جھلکایا ہماری ذات میں اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا, ورنہ اس کے لیے کسی بھی قسم کی مخلوق کو خلق کر دینا کوئی مشکل کام نہیں, اس نے کیا ہوا ہے انواع اقسام کی اس میں ہے. لیکن آپ دیکھیں انسان کو اس نے کیسا مکمل بنایا, کتنا خوبصورت بنایا, کتنا حسین بنایا, کتنا ذہین بنایا, اور یہ ساری خوبیاں دینے کا اس نے ایک سوال کیا, مجھ جیسے بن جاؤ, میری اطاعت کرو, عشق کی اس منزل کے اوپر آ جاؤ جہاں تم اس قابل ہو سکو کہ مسجود ملائک ہونے پہ فخر ہو, افتخار ہو. سجدہ تو پہلے دن کرا دیا, دیکھیں اس نے آپ کو گریڈ پہلے دے دیا تھا اور اس کے بعد اس نے آپ کو ٹیسٹ میں ڈالا ہے, تو اب آپ کو تو پورے فل 100 marks دے دیے ہیں. آپ نے ایسا کوئی ٹیچر نہیں دیکھا ہوگا جو شروع میں ہی آپ کو پورے 100 marks دے رہے ہیں, اس کے بعد کہے کہ اس میں سے جتنے تم چاہو گے رکھ لو گے, جتنے تم برے عمل کرو گے مائنس ہوتے چلے جائیں گے. पहले ही आपको एक्सलेंट रैंक पे वो लेकर आ गया, अब उसके बाद ये आपका अपना हौसला है, ये आपका अपना जज्ब है, ये आपकी उसकी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग पर मुश्तमिल है कि आप कहाँ तक उसकी खातिर नफ्स कुर्बान करती चली जाती हैं, जितना नफ्स कुर्बान करती चली जाएंगी और अपने आगे अल्लाह को लेकर आती चली जाएंगी उतना ही दर्जों पर आप रिटेन करेंगे। यू आर गोइंग टू सस्टेन योर क्वालिटी। दुनिया नाम किस चीज का है? दुनिया है, जो कुछ अल्लाह ने दे दिया उसको सस्टेन कर लेना, उसको रोक लेना, उसको रिटेन कर लेना। ऐसा नहीं है कि हमको उसने जीरो डिग्री पे पैदा किया और उसके बाद वो कह रहा है कि 1000 डिग्री तक सफर करो। ये भी उसकी अजीब शान है। आप देखना बच्चा मासूम पैदा हो रहा है ना, इसका मतलब है ही हैज ऑल द क्वालिटीज। फिर कैसे ऐसा बताते हैं रसूल क्या है कि तुमने सब ईमान पर फितरत पे पैदा थे, सूरह रोम की 30वीं आयत मुबारक, और हमने तुमको खल्क किया फितरत के ऊपर, और फितरत ही यकीनन इस्लाम है, यानी इस्लाम पे पैदा किया। अब ये माँ बाप है कि यहूदी और नसानी बना देते, ठीक है ना, लेकिन ठीक है एक वक्त ऐसा आता है जब आप माँ बाप से भी आजाद हो जाती है, फिर आपकी अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपनी अक्ल होती है, बस उसी वक्त से आप अटेन करना शुरू करती है। शायद मैंने आपके सामने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि जिंदगी असल शुरू कब होती है, हमारे पास दामन अमल बहुत शॉर्ट है, हमारे पास काम करने का वक्त बहुत कम है। क्यों? इसलिए कि पैदा होते जिंदगी के उलझावों में उलझे रहते हैं। पहले तो बचपना होता है, फिर लड़कपन होता है, फिर लड़कपन के बाद अय्यामी जवानी जो आते हैं तो वो अपने मसाइल लेकर आते हैं। शादी हो गई, तालीम खत्म हो रही है, बच्चे पैदा हो गए, घर में एडजस्ट करना है, ससुराल में एडजस्ट करना है, ड्यूटीज निभानी है। ये भी एक बड़ा तवील और बड़ा कठिन सफर होता है कि इसमें से कुछ गुजर जाता है तो उसके बाद फिर जिंदगी का आगाज होता है। और फिर जिंदगी कितनी बचती है, मुश्किलों से 10-15 साल, उसके बाद फिर हड्डियां बूढ़ी होने लगती हैं, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, दिल की बीमारी, एंजाइना, ये सारी चीजें हो जाती है ना, आपकी कुवत कम होने लगती है। उसका मतलब है कि लाइफ बिगिंस एट 40। बड़ा मशहूर वैसे का मकूला है, आपने सुना होगा कि जिंदगी का आगाज कब होता है? 40 बरस की उम्र में। क्यों? शऊर पुख्ता हो जाता है, दुनिया समझ में आ जाती है, आखरत नजर आने लगती है। आप डिक्लाइनिंग की तरफ जाने से पहले 10 साल अपने पास रोक सकती है, उस 10 साल में 5 साल सोती रहती है, आधी तो रात होती है ना, तो सो नहीं सोना है, फिर कितना काम बच गया, फिर 5 साल बचे। अब 5 साल में तो जिम्मेदारियों के वक्त निकाल लिए, कितना वक्त गुजरा, बिल्कुल अगर एस्टिमेट कर लो तो 24 घंटे में देखिए नमाज कितनी देर पढ़ते हैं, हार्डली हाफ एन आवर। इससे ज्यादा जो पढ़ते उनको मेरा सलाम, मेरी तो नमाज ज्यादा घंटे से ज्यादा नहीं हो पाती, कितने ही ठहर ठहर के पढ़ी थे। ताकीबात तो अपने ऊपर है ना, फिर जिस दिन फुर्सत मिलेगी आप पढ़ लेंगी, जिस दिन फुर्सत नहीं मिल पाएगी, अगर झमेले ज्यादा है जिंदगी के नहीं पढ़ पाएंगी। वाजिबात में इसीलिए नहीं ताकीबात को रखा गया, ठीक है ना। अब 24 घंटे में से जब आधा घंटा आपने फराइज को दिए तो उसके बाद बाकी जिंदगी की इबादत कहाँ करेंगी, कब करेंगी, कब वक्त आएगा? क्या कभी ऐसा होगा कि 45 से 55 साल की उम्र तक आपके लिए दिन 24 के बजाय 48 घंटे का हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब है इसी 24 घंटे में आधे घंटे के फराइज के बाद बाकी जितनी देर है उसको सिर्फ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने का नाम दर हकीकत इबादत है। आप फराइज नहीं बढ़ा सकती ना, 17 के आप 36-37 नहीं कर सकती हैं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ने मुकर्रर किए। लेकिन आप अपनी इबादतों का स्पैन कैसे बढ़ाती हैं कि हर काम में सिर्फ अल्लाह को सामने लेकर आती चली जाइए। जब अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू की करेंगी तो हर काम उसके मुताबिक होता चला जाएगा। मैं इसको इसलिए खुश करूँ कि मेरा अल्लाह खुश होगा, मैं बच्चे की परवरिश इसलिए करूँ, कितनी तकलीफ होती है बच्चे की परवरिश में, इसलिए करूँ कि मेरा अल्लाह खुश होगा। मैं आज की अच्छी तरबियत करूँगी तो अल्लाह के सामने शुरू करूँगी। मैं वालिदैन की इताअत इसलिए करूँ कि अल्लाह खुश होगा। मैं शौहर की तकबात इसलिए कहलूँ कि अल्लाह मुझसे खुश होगा। मैं ससुराल वालों की खिदमत इसलिए करूँ कि सुलह रहमी अल्लाह की तरफ से पसंदीदा है। मैं पड़ोसियों की चिक चिक चिल चिल के ऊपर खामोश होकर फिर उनके घर एक पकवान भिजवा दूँ क्योंकि मेरा अल्लाह का रसूल उसको पसंद करता है। मैं दरगुजर इसलिए करूँ मेरा अल्लाह खुश होगा। एवरी टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग द प्लेजर ऑफ लाइफ विल बिकम इबादत। ये है जिंदगी का मफहूम, ये है जिंदगी का मकसद। अपने नफ्स को अल्लाह की खातिर तस्लीम कर देना, ये है अल्लाह का नाम। और इस नाम को लेने के लिए सिखाने वाले कौन हैं? ऐसे बहते रहे। हमने अपने टॉपिक में बहुत जबरदस्त किस्म की खिचड़ी पकाई हुई है, ये मुझे पहले से पता है, और एवरी डे व्हेन आई रिफ्लेक्ट आई सी कि आई एम थ्रोइंग सो मेनी इश्यूज टुगेदर। लेकिन مسئلہ کیا ہے کہ سال میں یہی 10 دن ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سال کے میں کیا روزانہ ایک نیا ایشو آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کو سب کو ٹیکل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب جان جانے آنکھیں کے سپرد ہو جائے. عمل کا وقت پھر کم ہے. آپ کو میرے ساتھ بہت تیزی سے سفر کرنا ہے. کیوں؟ 10 مہینے میں دو مہینے میں 10 دن, بلکہ 9 دن, 10 دن تو ہماری گفتگو نہیں ہوتی, وہ تو روز غم ہوتا ہے, صرف رونا اور پیٹنا ہوتا ہے. اب ان 9 دنوں میں آپ کو کتنے ایشوز ٹچ کرنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹ کیا کہ مقصد زندگی کیا ہے, ٹھیک ہے, اسی دن آپ نے طے کیا پہنچنا کہاں ہے, قیامت میں اللہ کے سامنے پہنچنا ہے, کرنا کیا ہے, رضائے الہی کا حصول ہے, رضائے الہی کا طریقہ کیا ہے حاصل کرنے کا, ٹھیک ہے نا, کون سا سورس ہے, کون سی اتھارٹی ہے جس کے اوپر, کون سا سورس ہے جس پہ آپ ڈپینڈ کریں گی, وہ اہل بیت رسول ہیں. اب آپ کو یہ چیز جیسے ہی پتہ چلی اہل بیت رسول, آپ ایک دم پریشان ہو کے کھڑی ہوگی, اوہ اہل بیت سے محبت کرنا تو بڑا سخت جرم ہے. اگر یہ جرم نہ ہوتا تو یہ دیواریں سیاہ نہ ہوتی, ٹھیک ہے نا, یہ لوگ ہمیں دشنام نہ کر رہے ہوتے, یہ لوگ ہمیں برا بھلا نہ کہہ رہے ہوتے. ایک کنڈر گارڈن کی بچی بھی وہی مسائل فیس کر رہی ہے جو ایک کالج لیول کا اسٹوڈنٹ فیس کر رہا ہے. تم شیعہ کیوں ہو؟ تم کالی کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ تم سینے پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ تم زنجیر کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ تم امام بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ یہ تو شرک ہے, یہ تو بدعت ہے, یہ تو غلط ہے, یہ تو غلط ہے, یہی چارجز سن رہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ایمان سے ہلایا جا رہا ہے. اور اب تو ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ہمارے ہی جیسے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے, اس پہ منہ پیٹنے بدل جاتا ہے ویسے, لیکن ظاہر ہے میں یہاں بیٹھ کے آپ کو چونکا سکتی ہوں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اسی شہر میں جو کہتے ہیں کہ چونکہ امام کے آنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ظلم اتنا بڑھ جائے گا, ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ دنیا ظلم سے پر ہو جائے گی, تو لہٰذا ظلم اتنا بڑھا دو کہ امام آ جائے. کتنی تکلیف سے چیز ہے کہ اس کے اوپر جی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں کہ کیا یہ کوئی صاحب عقل ذی شعور کہہ سکتا ہے. اسی شہر کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, پورے پورے گروپس ہیں یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھو, تاکہ جتنے زیادہ نماز کو آپ ٹالیں اتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا, جب گناہ بڑھ جائے گا تو ہم تو امام کی راہ سجا رہے ہیں. آپ سوچو کتنی غلط اپروچ ہے, لیکن یہ ہے, اٹ از ایڈریسنگ ویری مچ ویئر یو آر گوئنگ. آپ سے بہت سے لوگ ان جگہوں پہ جا رہے ہوں گے جہاں دن میں آپ جاتی ہے رات کو ان کا قبضہ ہوتا ہے, تو جب یہ فکر عام ہو رہی ہے تو اس کے وقت اہل بیت کی محبت کو آنکھ بند کر کے نہیں قبول کیجیے گا, ورنہ یہ آپ کے دل میں جگہ نہیں پائے گی. دن کسی بھی زندگی کے لمحے آپ کا ایمان ہل سکتا ہے. میں بڑے یقین سے کہہ رہی ہوں, اور آپ مجھے چیلنج کیجیے گا, آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ ایمان غلط بھی ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو پروف کروں. اور وہ آیت ایسی جو آپ دن میں کئی دفعہ پڑھتی ہیں, کون سی آیت ہے جس میں آپ اللہ سے سوال کرتی ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے مستقیم راستے پر, سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا. معلوم یہ ہوا کہ مستقیم راہ مستقیم پر آنا الگ بات ہے اور ثبات الگ بات ہے, اس پہ قائم رہنا الگ بات ہے. اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ ایمان آنے کے بعد ایمان زائل بھی ہو سکتا ہے تو کبھی بھی پروردگار عالم اس آیت کو نہیں شامل کرتا. اور سورہ الحمد بار بار آپ سن رہی ہیں کہ دس از ٹوٹل آف قرآن, جو کچھ قرآن مجید نے اس کو کنسائز کر دیا ہے, جیسے کوزے میں بند کر دیتے ہیں سمندر کو نا, بالکل اسی طریقے سے اللہ نے وہ کتاب جس میں ہر خشک و تر کا علم ہے اس کو سمیٹ کر ایک سورے میں بند کر دیا. وہ سورے کیا ہے؟ سورہ حمد. اور سورہ حمد نے ہر موضوع کو ٹچ کیا ہے. آپ خود دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کس کس چیز کو اللہ اس سورے کے اندر سمیٹ کر. اے ہدنا صراط المستقیم, راہ صراط پر ثابت قدم رکھنا. کوئی دنیا کی ہے محبت, کوئی میری اپنی جہالت, کوئی عمل کی کوتاہی میرے ایمان کو زائل نہ کر دے اور اسی لمحے میری روح قبض ہو جائے. ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, صاحب تھے وہ جا رہے تھے, یہ میرے خاص سے 7-8 سال پہلے کا واقعہ ہے, عبرت ہے ہمارے لیے, بہت اچھے شریف آتی تھے. لیکن لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, کسی کسی چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ خود ان کی طبیعت خراب تھی, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہاسپٹل جا رہے تھے. اور کیا ہوا کہ کال سال روڈ ٹاک ہوتے ہیں, ویسے فاسٹ ٹریک ٹریفک ہوتے ہیں, جیسے بدلنے کے لیے جھکے, گاڑی کا کیسے ٹرکے نکال رہے تھے, اتنے میں گاڑی پہ دھکا لگا اینڈ ہی واز ڈیڈ. پیچھے سے کسی گاڑی نے آ کے ہٹ کیا, وہ اسی لمحے کس طریقے سے میرے ہاتھ میں کیسے تھا, سر ان کا اسٹیئرنگ ویل میں تھا, نہیں وہ ڈیڈ. ٹھیک ہے وہ جو ٹریجڈی تھی وہ اپنی جگہ, لیکن اکثر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جس وقت آپ گانا سننے کے لیے کام کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں اس کام میں مشغول ہے اور آپ کی روح قبض ہو گئی, بیکاز یو نیور نو کب آپ کی روح قبض کی جائے گی, تو پھر کس عالم میں مرے؟ حلال موت مرے, اچھی موت مرے, بلند درجات کی موت مرے؟ کیوں امام علی کہتے ہیں, امام علی اے اللہ میری موت کو میرے لیے بابرکت قرار دینا. یہ ٹرانزیشن ہوتا ہے, یہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کا ہے. اتنی خوبصورت موت ہوگی, اتنا ہی آغاز اچھا ہوگا, جب آغاز اچھا ہوگا تو انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا. کیوں یہ دعا مانگی جاتی ہے؟ آپ نے پرسوں یہ دعا پڑھی تھی اپنے چوتھے امام کی, امام علی بن حسین کہتے ہیں اللہ جب میں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں مجھے اٹھا لینا. کیوں ہم رش کرتے ہیں؟ وہ علامہ عزیز شاہ حیدر جوادی صاحب کا جو پچھلے سے پچھلے سال انتقال ہوا تھا, کہ پورا عشاء پڑھ کے شام غریباں کی مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ممبر کے پاس, اور روح قبول, کتنی خوبصورت موت تھی, قابل رشک موت تھی. کیا ہمارا دل نہیں تھا کہ اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے جس وقت ایمان کا بہترین درجہ ہو اپنی طرف طلب کر لینا پروردگار. تو آپ دیکھیے عمل کتنا کم ہے. اب اہل بیت کی محبت کو آپ جب تک پوری یقین کے ساتھ نہ پکڑ لیں مت اختیار کیجیے گا. کچھ منزلیں کل طے کی تھی, کچھ آج طے کریں گے. اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ جواز کیا ہے؟ اس لیے کہ اہل محبت, اہل بیت کی محبت کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے. ہم کہیں ہسٹری سے اٹھا کے نہیں لا رہے, ہم قرآن مجید کی آیت اٹھا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے رسول نے جو ہمیں راہ دکھانے کے لیے آیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں, ان کو پکڑ کے چلنا. تو آئیے ان کی محبت کا ثبوت اس کتاب میں تلاش کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ دین تو لے لینا, کیوں جاتے ہیں اہل بیت کے پاس؟ یہ جھگڑا کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ, کوئی کہتا ہے ادھر جاؤ. دونوں کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین لے لیں, اس لیے کہ وہ تو دونوں لوگ جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب ختم ہو گئے, تحقیقات چلے گئے. لیکن جھگڑا اسی بات کی زندہ میں ہے کہ ان کو نہ کہو اور ان کو کہہ دو. تو ہم کیوں اہل بیت کے پاس جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جس وقت ہم کمپیریٹو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی مدح میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. کسی ایک فرد کے لیے ایک آیت نکال کے بتائیے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ ان سے محبت کرو, ان کی محبت تمہیں بخشوا دے گی. کل عرابی کا سوال آپ کو یاد ہے, جس عرابی نے رسول اللہ سے آ کے کہا تھا کہ رسول میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو آپ نے کہا تھا قیامت کے لیے کیا جمع کیا؟ اس نے کہا کچھ نہیں, وہ آپ کی محبت ہے. یہی بات تھی نا, یاد ہے نا روایت کل کی؟ اس نے کہا تھا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس لیکن آپ کی محبت ہے. تو اس نے رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ اچھا تم مجھ سے محبت کر کے میں تمہیں بخشوا دوں گا؟ نہیں, یہ ون ٹو ون پرسنل کرائٹیریا ہو جاتا. رسول نے ایک جنرل فارمولا دیا تھا اور کہا تھا المرء وما من احب کا, جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ تو حدیث رسول ہے. آئیے قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کن کی محبت کا حکم دیتا ہے. یہاں سے وہاں تک دیکھ لیے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے, پروردگار عالم کہہ رہا ہے قل لا اسألکم, کہہ دیجئے رسول کہ میں نہیں سوال کرتا تم سے کہ اجر رسالت میں مجھے دو سوائے اس سے کہ میرے اقربا سے محبت کرو. یہ کہا تھا نا کہ صرف میرے اقربا سے محبت کرو. اب اقربا کون ہے؟ میری رسالت 124,000 انبیاء کی محنت کا اجر یہ ہے کہ میرے اقربا سے محبت کرو. قرابت دار کون ہے؟ اسے ڈبیٹ, ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کو معلوم تھا کہ امت ڈبیٹ میں الجھ جائے گی, لہٰذا اقربا کی بھی پہچان کروا دی. اقربا کیسے پہچنوائے؟ اقربا چادر میں سمیٹ کے دکھائی, چادر میں سمیٹ کے دکھائی کہ یہ ہے میرے اقربا. آپ دیکھیے حدیث کسا کس کی شان میں نازل ہوئی, تو پہلے بیت کی محبت کے لیے نازل ہوئی. اور جس وقت حدیث کے ساتھ نازل ہوئی ہے تو وہ چادر کا حلقہ کتنا اسٹرانگ تھا, تھی وہ ایک چادر لیکن کوئی بلا اذن رسول نہیں داخل ہو رہا تھا. اگر ریسٹرکشن دیکھیں جو آ رہا ہے وہ پہلے اجازت ہے اندر آنے کی, چلیے امام حسن اور امام حسین تو بچے تھے, مینرز تھے ان کے, ٹھیک ہے نا, ایٹیکیٹ تھے کہ وہ پوچھ کے اندر آئیں. لیکن مولا علی نے کیوں پوچھا؟ اجازت لے کے اندر گئے, بلا اجازت نہیں کہ خود سے چلے گئے. بیوی سیدہ کی چادر اڑانے والی وہ کیوں اجازت لینی؟ اجازت لے کی گئی بتانا یہ تھا کہ اس حرمت چادر کی حرمت یہ ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا وہ اندر آئے گا, جس کو نہیں چاہے گا وہ نہیں آئے گا. جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں پروردگار عالم, کیا میں نیچے جا کر ان میں سے چھٹا شخص ہو جاؤں؟ یہ پانچ ہیں بزرگ, میں ان کے ساتھ چھٹا بن سکتا ہوں؟ اجازت پروردگار ملی پھر بھی جبرائیل خود نہیں آئے, بلکہ کہتے ہیں مجھے اللہ نے اجازت دی ہے, کیا میں چھٹا شخص آپ کے ساتھ ہو جاؤں؟ جب اجازت مل گئی تو آئے. ام سلمہ آ کے پوچھ رہی ہیں اے اللہ کے رسول کیا میں آپ کے ساتھ داخل ہو سکتی ہوں زور کے ساتھ؟ کہا نہیں تم نہیں داخل ہو سکتی وہ کہ تم خیر پر ہو، زوجہ رسول تھی. لیکن یہ وہ لوگ تھے، سلیکٹڈ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے آگے جا کے پھر دوسری آیت اتری کہ یہ سچ بولنے والے ہیں، اگر یہ گواہی دیں گے تو روئے زمین پر ایک عیسائی نہ بچے گا. آیت اپنے ذہن میں لاتی ہوں، میں بار بار عربی اس لیے نہیں پڑھتی، میں نے میری عربی تو میں مجھے کانفیڈنس ہے. اور دوسرے یہ کہ آپ کو آیتوں کی سروکار نہیں، آپ کو اس کے مطلب ذہن میں رکھنے ہیں کہ میں اہل بیت سے محبت کیوں کر رہی ہوں. انجیل یہ گواہی دی تھی کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنی بچوں کو لائیں گے، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. آپ نے دیکھا پھر بہتنا جی کی یہی اقربا ہیں جو کبھی چادر میں تھے اور کبھی رسول کے ساتھ تھے، اس میں کہیں پہ بھی آپ کو کمی یا بیشی نظر نہیں آئے گی. یہی وہ افراد تھے جو روٹی تصدق کر رہے تھے اور سورہ حلقہ نازل بھی تھی. آیات تو بہت ہیں لیکن میں اس وقت آپ کو اس اقربا پر فوکس کروانا چاہ رہی ہوں. یہاں پہ ایک دو سال سے سلسلہ درج کا چلا ہوا ہے شہر کراچی میں، جس پہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسکالر ہیں جو کہ باہر سے ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، وہ درس قرآن دیتی ہیں اور ان کے درس میں بہت لوگ جوک پر جھوک جاتے ہیں. مجھے اس سے سروکار نہیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، میں آپ کو بات بتا رہی تھی عقیدے کی، کہ عقیدے کو کبھی بھی اگر آپ نے لاجیکلی اپنی جو محبت ہے اس کو انالائز نہیں کیا تب تک وہ پختہ نہیں ہوتی، کبھی بھی وہ آپ سے بدل سکتی. جیسے دنیاوی محبت ہوتی نا، آپ بہت محبت کر رہے ہیں کسی سے، اچانک ہی اس کی کوئی بات بری لگی تو دل سے اتر گیا، وہ دل سے اتر گیا پھر وہ بات نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے وہ محبت وقتی طور پہ پیدا ہوتی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. لیکن اہل بیت کی محبت وقتی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ کا یقین اتنا محکم ہو چکا ہو کہ پھر اس میں اضافہ نہ ہو سکے، یہاں تک کہ آپ مر جائیں اور اس کے لیے دلیل حاصل کیجئے. اس درس میں ایک صاحبہ جاتی تھی، اس کے بعد انہوں نے ان کی دوست نے مجھے آ کے بتایا کہ نہیں کیا کریں، اس کا کوئی طور تلاش کیجیے، اس لیے کہ دیکھیے اب تو عقیدے پلٹ رہے ہیں. کیسے پلٹ رہے ہیں؟ انہوں نے وہ صاحبہ، ان کی عمر 60 سے اوپر ہو چکی تھی جو کہاں سننے جا رہی ہیں خاتون، اور انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر کے مرنے سے پہلے مجھے حق نصیب ہو گیا، میں تو ساری عمر ان بے جان علموں کے سامنے کھڑی مانگتی رہی، صرف قرآن کافی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی پلٹ گئی، ان کے اولاد ان کی بہنیں سب پلٹ گئے. ابھی بڑی پریشان کھڑی تھی، کہیں نہیں آپ کچھ بتائیے. میں نے کہا اس کا تو کوئی مفسر قرآنی آپ کو ہیلپ کر سکتے، لیکن آپ نے کیا ان سے پوچھا اس آیت کا مطلب وہ کیا بیان کرتی ہے، تفسیر کیا بیان کرتی ہے؟ تو لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ، اے حبیب ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے کہ میں کچھ نہیں مانگتا تم سے اجر رسالت میں، صرف میرے اقربا سے محبت کرو. تو وہ اس کا کیا جواب دیتی ہیں کہ ہاں یہ پوچھی تھی آیت، اس کے بغیر آپ سب کی آیتیں پتہ نا، کوئی بڑی سپیر آیت نہیں ہے، بڑی نوزل. تو انہوں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، تو ان صاحبہ نے جو ڈاکٹریٹ کر کے قرآن مجید پر اتھارٹی ہے، انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ تم اپنے رشتے داروں سے محبت کرو. میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ اگر وہ کہتی ہے کہ فلاں 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 سے محبت کرو، تو میں ان سے کہتی کہ دیکھیے آیت اخیر تو نازل ہوئی، فلاں آیت نازل ہوئی، تو میں اقربا کو تھوڑا سا مزید ڈسٹنگوش کرا دوں گی، لیکن وہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا کہ اپنے رشتے داروں سے محبت کرو. اور آپ بتائیے، بہت محبت ہوگی آپ کو اپنے رشتہ داروں سے، مجھے بہت شدید محبت ہے، میں اپنے رشتہ داروں کی خاطر جان دے سکتی ہوں، کوئی بھی رشتہ ہو، ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچے، جو بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ بھی ہم سے بڑے خلوص سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا میں ان کا اتباع کر سکتی ہوں؟ کیا وہ پرفیکٹ جگہ پر پہنچ گئے کہ ان سے ان کا اتباع کیا جائے؟ اور چلیے میرے تو بہت ہی اچھے ہوں گے، آپ کے تو بہت اچھے ہوں گے، لیکن کیا ہر انسان قرآن مجید سب کے لیے آیا ہے، اس کی ہدایت سب کے لیے آیا ہے، تو کیا اب تک جتنے بھی مسلمان گزرے ان سب کے رشتے دار اس لائق ہیں، یا وہ صرف اس لائق ہیں کہ وہ کسی کو اتھارٹی کے ساتھ اللہ تک لے جا سکیں؟ نہیں، صرف وہ اقربا اس قابل ہیں کہ جن کی گواہی اللہ نے دی، جن کی گواہی زبان رسالت نے دی. آپ دیکھیں نا، رشتے داروں کی اطاعت اگر ہدایت دے رہی ہوتی تو پروردگار عالم یہ کیوں ارشاد فرماتا کسی کے والدین کی اطاعت کرو، والدین کی خدمت کرو، مگر شریعت میں اگر وہ تمہیں کوئی غلط حکم دے تو تم ان کی بات نہ مانو. یہ تو سب کو پتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ کافر بھی ماں باپ تھے تو رسول اللہ اپنے صحابیوں سے کہتے تھے کہ والدین کی خدمت کرو، لیکن جس وقت بات توحید کی آ جائے تو شرک نہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے دار غلط ہدایت بھی دے سکتے ہیں. نوح نے کیا کہا تھا, اللہ میرے بیٹے کو بچا لے, تو کیا جواب آیا تھا, یہ تمہارا اہل نہیں, میرا ہدایت اگر نہیں تو وہ تم میں سے ہے. آگے بڑھیے, لوٹ کے ساتھ کیا ہوا تھا, لوٹ خاموشی سے نکل جانا, جو پلٹ سے دیکھے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا. کیا ہوا تھا, بیوی پیچھے رہ گئی تھی, تو بیوی تو اہل تھی نا, آج کی زبان میں تو نصف بہتر تھی نا, لائف پارٹنر تھی. لیکن آپ دیکھیے, اگر وہ اللہ کی معرفت نہیں رکھتی تو وہ رشتہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے گا. تو پھر ہم کیسے رشتے داروں کی محبت کو عذر رسالت قرار دیں گے؟ 1,24,000 انبیاء کی محنت کیا اس لائق ہے کہ اپنے کسی ایکس وائی زی رشتے دار کی محدود دین کے اوپر قربان کر دی جائے؟ یا چھوڑیے آپ, ان کی محنت چھوڑ دیے, کیا میری اپنی ڈیسٹنی تک پہنچنا قابل ہے کہ میں کمپرومائز کر دوں گا؟ کتنی شکایت ہوتی ہے, کتنی خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے تو میاں میں حجاب نہیں لینے دیتے, ہمارے میاں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے, میرا بچہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا, کوئی کہتا میری بیوی جو میں کہتا ہوں اس کو حجاب کرو جو نہیں سنتی میری بات. تو شکایتیں تو ہمیں آپس میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں, جتنی تھوڑی شریعت ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ آر پارٹنرز اور آر ریلیٹیوز آر ناٹ اپ ٹو دیٹ لیول کہ ان کو فالو کیا جائے. سپورٹ تو کرتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن فالو نہیں کرتے. اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا کہ حق اور سچ کی مدد کرو, سورہ کل تلاوت کیجیے, اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے, حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بس یہی ہے وسیلہ. اور اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہی ہیں اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے اقربا سے محبت کرو, تو بس پھر ایسے دین پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور ہم تو وہاں سے ہدایت لیں گے جہاں سے ہمیں 100% گارنٹی ملے کہ تمہارا یہ سودا خسارے کا نہیں ہے. اور یہ گارنٹی ہمیں قرآن مجید کی آیتیں دے رہی ہیں کہ یہ وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اس مقام پر ہیں. آیت الکرسی کیا کہتی ہے کہ کسی کی سفارش اس روز اللہ کے کام نہیں آئے گی. وہ عالمین کا رب جو پورے جہان کو سنبھالے ہوئے ہیں, وہ کسی کے حضور, اس کے حضور کسی کی سفارش نہیں کام آئے گی سوائے اس کی جس کو وہ اجازت دے. بیس نہیں کہ جس کی وہ کوئی اجازت دے, تو اس کا مطلب ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو اجازت دے دی ہے شفاعت کرنے کی, بس ہم انہی کے پاس جائیں گے. اور وہ کون لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے میں پھر تلاش کر کے لائی. کل بھی میں نے آپ کے سامنے ایک چیز کہی کہ آج دوبارہ پڑھتی ہوں. اور یہ اس کی اتھارٹی کہاں سے لی ہے, اس کی اتھارٹی اہل سنت کے امام ہیں, امام شافعی. ان کا شعر ہے عربی میں جو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں, اور اس شعر کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کس کی مدح میں قرآن نازل ہوا, کس کی محبت قرآن نے واجب قرار دی, کس کی محبت ذریعہ نجات ہے. امام شافعی کہتے ہیں, یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہم, اے اہل بیت رسول تمہاری محبت اللہ نے واجب کی اور یہ قرآن میں اترا ہے. اے اہل بیت رسول تمہاری محبت اللہ نے واجب کی ہے, اس لیے کہ تمہاری محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. اور یہ ہم ایسی بھی بات نہیں کریں, یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں کریں, بلکہ یہ قرآن میں نازل ہوا ہے. اور اس کے بعد امام شافعی کا وہ مشہور شعر عربی ہے جس میں آپ کہتے ہیں, اے اہل بیت رسول تمہاری محبت کے لیے تو صرف اتنا ہی ایک فضیلت کافی, ساری فضیلتیں ہٹا دی. شافعی کہتے ہیں صرف ایک فضیلت کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد کی. بفور آئی پروسیڈ فردر, ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. ہماری جو گفتگو تھی اللہ کو پہچاننا, اللہ کی معرفت حاصل کرنا, اور اللہ کی معرفت میں ہم نے فوکس کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے اوپر بھی کہ حسین ہمیں کس طریقے سے اللہ سے قریب لے جا رہے ہیں. وہ آپ کو ساری باتیں یاد ہے نا کہ 12,000 منٹ ہم نے اسپینڈ کریں گے امام حسین میں ایک سال پہ, تو ہم نے کیا چینجز آئیں گی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ 9 دن انسفیشنٹ ہے کہ میں اس موضوع کو کمپلیٹ کر سکوں. کچھ ورک بک ہے جو بازار میں اسی مقصد کے لیے آئیں گے بچوں کے لیے, یہ بک ہے کربلا ورک بک, 4 साल की ऊपर उम्र के बच्चों के लिए और 7 साल से ऊपर उम्र के बच्चों के लिए 50-50 रुपए इसकी कीमत है। ये बाहर रखी हुई है, अगर आप चाहें तो यहाँ के मुंतजमीन से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। आपको इस वक्त उन चीजों पर फोकस करना है जो करबला की मारफत कराने में हेल्पफुल हो सके आपके बच्चों को और अल्लाह की पहचान के लिए आपको मददगार हो। इस वक्त हमारे साथ मसला यह है कि हमारा मीडिया इतना वीक है कि हम जिस वक्त इस्लाम का नाम आता है हम हर शहर में चले जाते हैं और ये सोचते हो इस्लाम पे अमल करना कितना मुश्किल काम है, तरक्की हो ही नहीं सकती, इससे कि हिजाब करना शुरू कर दिया है, आगे बढ़ नहीं सके। किसी भी बाहिजाब लड़की को गिट पिट करते अंग्रेजी बोली फौरन अंदर से ओहो हिजाब के लिए अंग्रेजी बोलती है। किसी भी लड़की को तरक्की करना देखो तो आगे बढ़ देखिए आप फर्स्ट तो ओहो हिजाब के लिए आगे, इसलिए हमने ही समझ लिया कि वेस्ट को फॉलो करके ही दुनिया में तरक्की मुमकिन है जबकि हमारा यंगेस्ट जनरेशन है। वी शुड फील प्राइड while we are practicing Islam, और अगर हम शर्मिंदा हैं तो हमने इस्लाम को नहीं समझा, समझ लिया। ये वहाँ दूसरे लोग हम पर अटैक कर रहे हैं क्यों, इसलिए हमारे दिन से नफरत करते हैं, तो हमारे दिन को नापसंद करते हैं और जब आप किसी को बुरा बनाना चाहते हैं तो उसके सामने उसकी किसी खूबी की इतनी बुराई करते हैं कि वो उस खूबी को बुराई समझ लेता है। उनका मीडिया स्ट्रॉन्ग है, वो अपने रिलीजन को प्रोपगेट करते हैं, हालांकि अंदर जो उनका हाल है वो खुद ही जानते हैं, वो हमें भी पता चलना चाहिए, लेकिन हम क्योंकि कमजोर मीडिया के लोग हैं इसलिए वी डोंट फाइट बैक। हम जिस गुलामाना तरीके से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। हमारा इमाम तो ये चाहता है आजादाना तरीके से इस्लाम की को फॉलो किया जाए, हुर की तरीके से। हुर कौन होता है? आजाद फिक्र रखने वाला शख्स, ठीक है ना। उसके लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। मैंने बाहर ही किताबें ला कर रखी और खुसूसी से इजाजत थी कि मुझे अंदाजा यहाँ से अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। इसका नाम है करबला वर्कबुक, दो किस्तों में ये चीज है। इसके अलावा एक और मैगजीन है ताहिरा और वो 300 में आपको पूरा साल घर पे मिलेगा अगर आप उसका फॉर्म भर के दे देंगी। और उसमें भी नौजवान नस्ल के लिए, यंग लड़कियों के लिए इस्लाम को समझना और उस पर अमल करने की बड़ी खूबसूरत तरीके दिए हुए हैं। खेल ही खेल में बजाय पाकिजा शी और ही मैगजीन के, अगर आप ये मैगजीन पढ़ेंगे तो ये आपकी इतलाह भी करेंगे। मुझे गुफ्तगू उस मकाम पे मैं दोबारा लेकर आऊँ जहाँ पे इमाम शाफ़ी ये कह रहे हैं अहले बैत रसूल तुम्हारी मोहब्बत कुरान में वाजिब अहकामात में से एक है। उसके बाद दूसरा शेर उनका अरबी का ये है कि अगर तुम पे दुरूद ना पढ़े कोई तो इसका की नमाज कबूल नहीं है। आप मुझे ये बताइए, सबका एहतराम अपनी जगह, लेकिन किसी के लिए ना हुक्म वाजिब आया मोहब्बत करने का, न किसी के दुरूद पढ़ना वाजिब आया। और मैं और आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं आपको शायद अंदाजा नहीं। मैं आपको बताऊँ मैंने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया था। 2 महीने पहले मैं किसी बाहर के मुल्क में बैठी थी, वहाँ पे मेरी एक जानने वाली थी, बे इंतहा प्रैक्टिस, मैंने अपनी आंख से उन साहिबा को हमेशा ऐसे देखा, बे इंतहा रच फैमिली थी, उनके घर में हमेशा मसल्ला बिछा रहता था, खुला रहता था, इसी वो नमाज की पाबंद थी। तो मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने कहा मुझे इतना अच्छा लगता था, आई वाज वेरी इंस्पायर्ड व्हेन आई यूज्ड टू सी यू लाइक दिस, क्योंकि ये अभी भी मसल्ला खुला रहता है लेकिन अब मेरी फिक्र में बहुत तब्दीली आ गई है, ठीक है ना। वो तब्दीली क्या थी? शी इज नॉट फ्रॉम आवर सेक्ट, वो हमारे मतनई नजर से नहीं ताल्लुक रखती थी, लेकिन बहरहाल एक अच्छा मुसलमान हमारे लिए काबिल तकलीफ होता है, हम इंस्पायर होते हैं उसको देख के। जैसे मैंने उनकी इस चीज की तारीफ भी कही कि अपने अंदर तब्दीली आ गई है, और वो तब्दीली क्या थी? वो इतनी तकलीफ से तब्दीली थी कि मैं शायद हफ्तों बेचैन रही हूँ, सो नहीं सकी हूँ। एक जुमला था, आपका दिल कट के रह जाएगा। कहने लगी कि इस बार जब मैं वहां गई सऊदी अरेबिया और मैंने अपनी चीजें पहनना शुरू करी तो मेरे भाई ने उन्होंने मुझे कहा कि देखो हर हर लम्हा याद सदा में खर्च करना चाहिए। फाइन, वी एग्री टू इट, हर लम्हा याद सदा में खर्च करना चाहिए। कहने इसी वजह से अब हम लोगों को ये ताकीद की जा रही है कि दुरूद ताज जुमला पढ़ा करो। दुरूद ताज कितनी अहमियत रखता है इनका, जिसमें हमारे यहाँ ये दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम अहमियत रखता है कि साथ आते हैं दुरूद पढ़ते हैं, आंख बंद होते हैं दुरूद पढ़ते हैं, कौन सा लम्हा ऐसा है कि दुरूद नहीं पढ़ते, इनके यहाँ भी दुरूद इताअत इतनी अहमियत रखते हैं। मैंने कहा लेकिन क्यों? मुझे अपनी समाज से शुरू, मैंने तो शायद गलत सुना नहीं था, लेकिन दुरूद इताअत क्यों नहीं पढ़े? कहीं इसमें वक्त आया होता है ना, तो रसूल के भी क्यों दुरूद भेजा जाए? डायरेक्ट आए तो कुरानी क्यों ना पढ़ी सर? आप यकीन कि मेरा जिसमें जिससे ताकत निकल गई है उस रसूल ने जिसने कितनी कुर्बानियां दी, आज आप उससे दुरूद पढ़ने को वक्त का ज्ञान समझते हैं। और तो दुरूद पढ़ने को वक्त का ज्ञान समझते, मेरा बड़ा जी चाहा कि मैं उनसे जाके कहूँ लेकिन वो नजमा मेरी आदत नहीं। मेरा जी चाहा कि उठाइए उठाइए सेंचुरी और उठाइए करार और जहाँ से वो आयत लिखी इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना या अय्युहन्नास कि तुम लोग साहिबान ईमान अल्लाह का सच दुरूद भेज रहा है नबी पर, कितनी खुली आयत है ऐ साहिबान ईमान। درود پڑھو اس لیے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں, تم بھی کثرت سے درود رسول پر بھیجو. کس جگہ قرآن کی انٹرپریٹیشن لے کے جا رہی ہیں ہمیں, آپ نے المیہ دیکھا؟ میں آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہی ہوں, اس لیے کہ یہ بدعتیں اتنی سلولی ہمارے اندر آ رہی ہیں, اتنی جیجلی ہم پوائزن ہو رہے ہیں کہ ہم کو خود احساس نہیں ہے, ہم کو خود احساس نہیں ہے. ہمارے سامنے لوگ درود پڑھ رہے ہوتے اور وہ آل ہی ہٹا دیتے, وہ آل ہی آپ کل ٹی وی دیکھ رہی ہے, ٹی وی پر رہن جا رہے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آل ہی کیوں نہیں کہتے, یہ جو بہت بڑا سرکولیٹڈ اخبار ہے اس میں بھی یہ تھا, ان کو پوچھا گیا, انہوں نے کہا بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے, آل ہی پہ کتنی دیر لگتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب آل کو چھوڑا تو پھر رسول کو بھی چھوڑ دیا, اس لیے کہ رسول اپنے جیسے انسان تھے. لیکن نہیں, جو در اہل بیت سے وابستہ ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ رسول ہمارے جیسے ہرگز نہیں تھے, ان کو تو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا تھا, ان کا تو سایہ تلک نہیں تھا, ان کا تو مقام اتنا بلند تھا کہ ان کو اللہ نے جب ملنا چاہا تو اسی نالین اسی لباس اسی کملی میں بلند کر لیا, ساری منزلیں پار کرتے ہوئے لمحے بھر میں اللہ کے حضور میں پہنچے, ملاقات کی, تحفہ لیا, آ بھی گئے واپس. وہ ہمارے رسول کی شان و عظمت تھی کہ اگر وہ پیوند خاص بھی ہو گیا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہمارا ضرور و سلام اسی طرح پہنچتا ہے جس طرح سے زندوں کی خدمت میں پہنچتا ہے, اس لیے کہ موت اس کے لیے فنا نہیں ہے, موت صرف منزل بدل جانے کا نام ہے, وہ زندہ ہے اور اس کے نور کو کبھی زوال نہیں, جب قیامت میں ہر شے فنا ہو جائے گی تو بھی اللہ اور اس کے چہرے زندہ رہیں گے, اللہ اس کے چہرے کون ہے, یہی تو آئے, یہی تو حدیث معصوم ہے کہ جب قیامت آئے گی تب فنا ہو جائے گا سوائے اللہ اور اس کے چہروں کے. کہا یا ابا جعفر یہ کس کے لیے کہا گیا, اللہ کے چہرے کہاں, اللہ تو جس میں جسمان دل نہیں رکھتا, اس کی تو آنکھ ناک کان نہیں ہے, تو اس کے چہرے کیا ہوئے؟ کہا چہرہ علامت ہے پہچان کی, پہچانتے کس سے؟ چہرے سے پہچانتے ہیں, جس سے اللہ کو پہچانا گیا وہ اس کے چہرے ہیں. کہا اس سے کس سے پہچانا گیا؟ کہا محمد اور آل محمد نے اس کی معرفت کروائی, ہم اس کے چہرے ہیں, ہم فنا نہیں ہوں گے, اسی وجہ سے ہم درود سلام کو تحفہ بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ ضرور گارنٹی ہے کہ یا رسول اللہ اے فرزندان رسول ہم نے آپ کو یاد رکھا تھا, اس وقت جب گناہ بہت زیادہ ہیں آپ ہمیں یاد رکھیے اور اپنے ہمراہ رکھیے. درود پر محمد والے بس گزارے آپ کی زحمت تمام کی, معاف کیجیے گا میں نے آپ کے 10 منٹ زیادہ لے لیے, لیکن گفتگو اتنی تکلیف دہ اتنی جذباتی ہو جاتی ہے کہ جی چاہتا ہے وہ سارے ایشوز آپ سے شیئر کر لیے جائیں جو ایمان کو بہتر کرنے میں مددگار ہوں. بس اس در سے وابستہ ہونے کے بعد ایمان بہتر ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحبان عصمت ہیں وہ تو قربانی دے رہے ہیں, لیکن جن کے لیے کوئی دلیل عصمت کی نہیں آئی وہ بھی اللہ کی معرفت اس طریقے سے رکھتے کہ اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں اپنی اللہ سے محبت کے لیے کہ اللہ ان کے اختیار میں کائنات دے دیتا ہے, ان کے تصور میں تصور کو پوری دنیا دے دی جاتی ہے. آج آپ یہاں کس کا ماتم کرنے آئے ہیں, اس کا ماتم کرنے آئی ہیں, اس کے اتنے لقب ہیں, اس کے اتنے لقب ہیں کہ کس کس نام سے اسے پکاریں گے, باب الحوائج کہیں گی, باب المراد کہیں گی, غازی کہیں گی, علمدار کہیں گی, سقا کہیں گی,
امیر لشکر حسین کہیں گی، ابو الفضل عباس کہیں گی، قمر بنی ہاشم کہیں گی، کیا کیا کہیں گی آپ؟ جو روح ہے وہ اتنا چمکتا ہوا ہے، وہ اتنا جل ملاتا ہوا ہے کہ بس اسی چیزوں میں نگاہ الجھ کے رہ جاتی ہے. لیکن عباس کو زبان معصوم نے کیا کہا؟ جب سب کیا کہ عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھتی ہیں جو کہ زبان معصوم سے ارشاد ہوئی ہے، تو پہلا جملہ کیا آتا ہے؟ السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ پر سہل ترین اب. اب جو سہلے کا اعزاز وہ ہے کہ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سہلے کا اعزاز پوری دنیا میں صرف 7 لوگوں کو ملا ہے. 1,24,000 پیغمبر ہے اور صرف 7 لوگوں کو اپنے سہلے کا لقب ملا ہے. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عباس ابن علی. آپ سے فضل عباس علیہ السلام کی ٹائٹل سے غور کر کے چلی جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس مقام عظمت پہ میرا یہ آقا موجود ہے. عبد سہلے وہ ہوتا ہے جو اپنی بندگی اپنی اطاعت سے اس مقام پر پہنچائے کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد پروردگار عالم اس کے تصرف میں پوری کائنات دے دے. اسی وجہ سے تو آپ کو باب المراد کہا جاتا ہے کہ جس سے مانگا مانگ کر مراد کبھی نامراد نہیں رہتی. باب الحوائج اس در سے دعا گزر گئی، قبولیت ہو جائے گی. اور کسی کا کام کرانے کے لیے عزداروں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی کا کام کرانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے اس کی مدد کرنی پڑتی ہے، اس کی درخواست اٹھا کے پیش رسول رکھنی ہوتی ہے، اس گرتے کو تھامنا ہوتا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ میرے آقا کے تو دونوں ہاتھ کٹ چکے، وہ کس طریقے سے مدد کرتے؟ میرے آقا کے تو دونوں ہاتھ نہیں، وہ کس طریقے سے دربار رسالت میں ہماری درخواستیں لے کر جاتے ہیں اور یہ ہاتھ کیسے کٹ گئے تھے؟ عزداروں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حضرت عباس علیہ السلام کے ٹائٹلز کو انالائز کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ غازی کا لقب کب ملا تھا، یہ سکتہ کا لقب کب ملا تھا. اور جب آپ یہ ساری انویسٹیگیٹ کریں گے تو تاریخ کربلا کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تنہا عباس تھا جس کو پورے لشکر کا دار و مدار تھا، پورا لشکر حسینی، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ بچے ہو، خواہ وہ جوان ہو، خواہ وہ عورتیں ہو، سب کی نظریں تنہا عباس کے اوپر تھی، صرف عباس کے اوپر نظر تھی. اور عباس ساری شب عاشور کیا کرتے رہے تھے؟ عزاداروں ساری شب عاشور میرا مولا سب سے عبادتیں کر رہے تھے اور عباس کی خدا ذکر عباس کی صرف 4 کام کر رہے تھے. کون سے 4 کام کر رہے تھے؟ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ امام کی حفاظت کر رہے تھے کہ امام پر کوئی حملہ نہ کر دے رات کی تاریکی میں، اور اس کے بعد پھر باہر نکل کر پوری خندق کھدوائے رہے تھے، سب نے ساتھ میں خندق خیموں کے گرد کھود رہے تھے، جنگل سے کاٹ کے لکڑیاں لائے تھے اس کو روشن کرنے کے لیے. اور تیسرا کام کیا تھا؟ جیسے ہی فرصت ملتی تھی عبادت میں جا کر بیٹھ جاتے تھے مصلی پر. اور چوتھا کام کیا کر رہے تھے؟ چوتھا کام یہ کر رہے تھے کہ بار بار جا کے دوستوں کو جوانوں کو سمجھاتے تھے، دیکھو کل کون سا دن آنے والا ہے، دیکھو کل ہمیں کیا کام کرنا ہے، کس طریقے سے نصرت امام کرنی ہے. اگر تنہا میرا آقا تھا، تنہا علی کا شیر تھا، ہر طرح کی ذمہ داری عباس کے اوپر تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو پیاس لگتی ہے تو تاکہ پاس جاتا ہے، کسی کی مشکوش ہوتی ہے عباس کے پاس جاتا ہے، کسی کو اجازت شہادت کی لینی ہے عباس کے دامن پکڑتا ہے، ہر بات میں عباس کے قریب آ رہے ہیں. بس اگر ایک رات ایسی بھی آئی شب عاشور کی جب پیاس سے جام گلب تھے، جب پیاس سے سکینہ کا برا حال تھا، اور ایسے میں حضرت عباس کو خشک مشک دیکھی، سکے کا لقب کب ملا تھا؟ اس لیے کہ عاشور کو جو سکائی کی تھی وہ تو پانی آ ہی نہیں سکا تھا. زداروں پہلے اس عباس نے سکائی کی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت عباس نے دیکھا کہ بچے پیاس سے جان بلب ہے تو کنویں کھودنا شروع کیے. زداروں کنواں کھودنا آسان کام نہیں ہے، اور جس وقت کنواں کھود رہا تھا تو تاکید امام حسین یہ تھی کہ صرف اہل بیت کے مرد کنواں کھودیں گے. کیوں زداروں؟ اس لیے کہ کنواں چھپ کے پیچھے کھودا جا رہا تھا تاکہ ملائی ان نہ دیکھے، اور جب پیچھے چھپ کے پشت کے قناط کے پیچھے کنواں کھود رہا تھا تو حسین کو یہ پاس تھا کہیں عورتوں کی آواز نہ محرم صحابی نہ سن لے، لہٰذا صرف بنی ہاشم کے جوان کنواں کھود رہے تھے. تاریخ کہتی ہے ایک کنواں کھودا، دو کھودے، تین کھودے، 7 کنویں میرے آقا نے کھودے. میں سوچتی ہوں کتنی پیاس بڑھ گئی ہوگی عباس کی.
इस आतश का आलम होगा। पास में कुएं में पानी निकल आया, अंधारे जैसे ही पानी निकला बच्चे खुशी से चीख पड़े। बस पहुंचे अशिया को खबर हो गई, एक बच्चा दौड़ता हुआ है और कहा बात अगर हुसैन अगर ये कुआं नहीं भर दिया तुमने तो हम अभी अभी जंग छेड़ जाएगी। अजदारों मसाइल में अब्बास के बुजुर्ग को देखते सांपते हुए कि जिस वक्त इमाम हुसैन ने कहा अब्बास इस कुएं को भर दो, अभी पसीना नहीं खुश हुआ था और अब्बास ने उन्हीं हाथों से कुएं को भर दिया। अब्बास पानी तो जंग नहीं करनी, अब्बास कुएं को पार दो, ये बात है इमाम की मंजिल थी। अजदारों तारीफ कहती है कि अली ने अब्बास से मांगा था दुआओं में कि कोई ऐसा शजी मिले, कोई ऐसा बहादुर मिले जो मेरे रसूल के बेटे की हिफाजत कर सके। अब अजदारों एक बात एक सवाल जिस बात इंसानी के हवाले से कि अगर किसी को ये बार बार बताया गया तुम्हें किसने पैदा किया गया, तुम्हारी माँ से किसने शादी की गई, तुम्हें किसके परवान चढ़ाया गया कि तुम रोजे आशूर अली की तरफ से काम आओ, तो उसके दिल में क्या ख्याल होगा कि बस मैं शुजात की जौहर दिखाऊ और हुसैन से आने वाली हर लहजे का रुख मोड़ दूं। मगर अजदारों कितना कर्म होगा कि जिस वक्त अब्बास ने आम का हाथ डालते हैं हुसैन कहते हैं अब्बास सब्र करो, अब्बास सब्र करो, अब्बास की शुजात घुट के रह गई। अजदारों अब्बास को मौका ही नहीं मिला शुजात दिखाने का, यहाँ तक कि हर लाश उठाने के बाद जरी कहते आका अब इजाजत दीजिए, आका अब इसने जिहाद दीजिए, इजाजत नहीं मिल रही, यहाँ तक सिर्फ अली अकबर अब्बास रह गए। अब अब्बास से आगे कहा हुसैन ए मेरे आका मुझे जंग की इजाजत दीजिए। और इमाम हुसैन कहते हैं कि जहाँ मेरा लश्कर है, मेरे लश्कर के अलंगदार मैं तुम्हें किस तरह भेज दूँ। एक बार सर झुका के कहा आपका जहाँ लश्कर है वहाँ मुझे भी जाने दीजिए, ये जिंदगी ये सांस मेरे सीने में घुट रही है। अजदारों आप समझ सकें कि हजरत अब्बास को हुसैन ने जंग की इजाजत नहीं दी, कहा अब्बास पानी की तबील करो, ये जुमला था। यही वजह है कि जो हम पानी की सबीले लगाते हैं उसका नाम सबीले हुसैन रखते हैं। अब्बास पानी से सबील करो, हम मशकीना खुश्क लेकर आए। अब जब जाने लगे तो हुसैन ने आवाज दी अब्बास तुम जंग करने नहीं जा रहे हो, ये हथियार जंग उतार दो। अजदारो सुबह से मेरा शेर जो हथियार सजा के बैठा था कितनी तपिश थी कितनी धूप थी, लाशा उठाने की तपती थी लेकिन दिले नवजेवर नहीं उतारे, हुसैन ने तपिश करवा दिया। तारीफ कहती है अब्बास के कोई चार चीजें थी, एक अलम हुसैनी था, एक मश्क सकीना थी, एक ढाल थी और एक नैजा था, इसलिए कि नैजा से दिफा हो सकता है, तलवार से हमला होता है। हजारों सब चीजें उतार के अब्बास चले, पूरी अथॉरिटी से मसाइल कर रही होगी यकीन ना तो बिल्कुल अब्बास खरीद के करिएगा। अब जिस वक्त के अब्बास चले उस वक्त एक तरीका बन चुका था जंग का कि जो सवार जाता था वो दरे तानिए जहरा पे खड़े होकर कहता था और दीदी समझ जाती थी कि बस अब यही जा रहा है पलट के नहीं आएगा, लाश कंधों पर आएगी। अजदारों अब्बास ने भी रिवायत को निभाया, जैसे ही जाने लगे पीछे से हुसैन की आवाज आई अब्बास अब्बास ज़ैनब का ना पता चले तुम जा रहे हो, अगर इन बीवियों को पता चल गया कि उनकी आस उनकी ताकत उनका महाफिज जा रहा है तो इनको बड़ा सदमा होगा। बस अजदारों बगैर सलाम आखिर किए मेरा शेर आगे बढ़ा, जंग करने घाट के पास हजार का मजमा था। अजदारों अब्बास ने हमले किए एक नैजे से और उसके बाद एक मलहून की तलवार छीनी और उससे हमले करते करते तराई पर कब्जा किया तन्हा अब्बास से और उसके बाद घाट में उतर गए और घाट में उतर के चुल्लों में पानी उठा के कहते हैं सुख नहीं तो खुश क्यों नहीं हो जाती, कलेजे बच्चों के हुसैन के कबाब हो गए और सिखाते मार रही है, इसे तो पानी को फेंक दिया। अजदारों मश्क भरने के लिए सुखे तारीफ के कई मिनट लग गए, वो मश्क इतनी चमड़ा खुश हो चुका था कि मश्क का दहाना नहीं खुल रहा था। मश्क भर के जब पलटे तो 15,000 का मजमा है और लोग किसी तरीके से मश्क पहुंचे नहीं, चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, अब अब्बास से पानी बचाना चाह रहे हैं। अजदारों की सूरत बताई थी कुछ सोच सकती हो, जिस तरफ भी रखते तीर आ जाते, लिहाजा अब्बास ने अपने सीने के आगे मश्क रखी और मश्क के आगे ढाल रखी और साइड से अपने दोनों हाथ बाहर से पकड़ लिए और कहते जाते हैं ना दे लिए मजर न जाए, मेरे पापा ये पानी से मैं तक पहुंच जाए, मेरे पापा से
جینا پیاسی ہے، میرے بابا اکبر صاحب کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ رو حکومت جان گئے تھے، رو اسی کی جس سے حاجت مانگتی ان کو مشکل کا وقت آیا تھا، تو کس طرح سے وہ گھڑیاں گزری تھی، اللہ تعالیٰ ایک بات بھی بتا، شیخ نے عالم گرنے دیا، نہ شیخ نے مشکل پہنچ دے دیا، دوسرا بازو کٹا، اللہ تعالیٰ اب دوسرا بازو کٹ گیا تو بس اور جھک گئے، اور جھک کے کہتے ہیں زلزلے سے اے میرے گھوڑے تیز چل، کسی صورت پانی پہنچا دے، وہ بس سردار و تاریخ کی بات کر مستحی ہو چکا تھا، اتنا نازد کی تیر لگے تھے کہ پشت خار پشت کی طرح سے ہو گئی تھی، لیکن ایسے میں ایک گرز لگا، عزدار اور گرز لگنے سے پہلے ورملہ بن کائلہ سبھی کا تیر لگا، پانی بہ گیا، جب پانی بہ گیا تو میرا شہزادہ کہتا ہے مجھے اب یہاں سے دور لے چل، سکینہ کی نگاہ نہ پڑے، بس عزدار اور گھوڑا پلٹ گیا، سر پہ گرز لگا، میرا شیر نیچے آیا، تم سے ایک سوال، اپنی حاجت کی عرضی رکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ جب باپل مراد نیچے تشریف لائے تھے تو ہاتھ نہیں دے کے سہارا لے کے، عزدار اور باپل ہوائے زمین پہ تشریف لائے، کھڑے ہوئے جب سر پہ جاتے کٹے ہوئے ہاتھوں سے تاریخ کی بتیس ناریوں کو باسر جہنم کیا، لیکن تاب بچے جب خون بہ گیا، جب طاقت جواب دے گئی تو عجیب طریقے سے سلام کیا، ہر سوال سلام کرنے والا ہی کہتا تھا میری خبر لیجیے آقا، لیکن عباس کی نہیں کہتے، عباس کہتے حسین میرا آخری سلام، آقا میرا آخری سلام، میرا جنازہ پڑھنا آنا، اللہ دارو تاریخ کہتی اس وقت کے حسین نہیں سنا، بس ایک بار کمر جھک گئی، تاریخ کے پورا چہرہ حسین پر درد ہو گیا، کہتے میری راہ سارا مزدور ہو گئی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر لے کے چلے، اور اس کے بعد جب جنازے پہ پہنچے ہیں تو یہ جو روایتیں آپ سنتی ہیں کہ جانے تو سر رکھا اور تیر نکالا نہیں ہوتا، ہزاروں روایت بہت تاریخ کی ایک عباس کی دہشت تھی جسے پورے لشکر یزیدی کو دہلا کے رکھا ہوا تھا، جب عباس کے بازو کٹ گئے، جب عباس گر گئے تب ہر شفیع کے تلوار مار رہا ہے، ہر گزر شفیع کے تیر مار رہا ہے، اتنے تیر اتنے تلوار مارے کہ تاریخ لکھتی ہے حسین کو جنگ کر کے عباس تک پہنچنا پڑا، حسین نے تلوار کھینچی، علی اکبر نے تلوار کھینچی، ہم نہ کرتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں اے ملائنا ہٹا مجھے بھائی تک پہنچنے گا، راستہ چھوڑو میں اپنے بھائی کے جنازے تک پہنچ جاؤں، جب لاش عباس پہ حسین پہنچے تاریخ کہتی ہے اس قدر ٹکڑوں میں لاشا ہو چکا تھا، جنازہ نہ اٹھ سکا، وہی بیٹھ کر دیر تک چلیا کرتے ہیں، پھر علم کو مثل صورت جنازہ لے کر پلٹ آئے، ہاں جاگرو عباس کو پھر سے عباس کا ماتم، اے سکینہ تم یقین ہو گئی، اے زینب تم بے آسرا ہو گئی، اے حسین تمہارا لشکر ختم ہو گیا، آقا ہمارا پلکوں کو دور کر لیجیے،